أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهد الذي عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشخص. السلام على الحجة المنتظر الإمام الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة بقرہ کی آیات 154 سے 157 تک آپ کی خدمت میں یہاں میں نے عرض کی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مار دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی شہادت کے بارے میں، ان کی زندگی، ان کی حیات کے بارے میں شعور نہیں رکھتے، تم آگاہ نہیں ہو کہ وہ کس طرح زندہ ہیں. یہ آیہ مبارکہ میں نے اپنے ان عزیز بھائیوں، اپنے بیٹوں کے لیے کہ جنہوں نے راہ خدا میں خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ان بزرگوں کے لیے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اسلام کو بچانے کے لیے، شیعت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور ساتھ ہی میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بہت تسلی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت میں نے آپ کی تسلی کے لیے عرض کی ہے کہ جو راہ خدا میں مار دیے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ پروردگار کے پاس ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں، اور خداوند متعال کی طرف سے وہ رزق و روزی پاتے ہیں. اب جو اپنے رب کے پاس ہو اور جس کی روزی اس کے پروردگار کے اوپر ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ وہ روزی کس قسم کی ہو سکتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. لیکن یہ عرض کرتی چلوں کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ جب سے بنی نوع انسان نے سرزمین پر قدم رکھا ہے اس وقت سے جاری ہے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ اسی وقت سے جاری ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہمارا وہ سرپرست، ہمارا وہ مولا، ہمارا وہ سید، وہ سردار، وہ آقا کہ جس کا انتظار صرف ہم مؤمنین نہیں کر رہے ہیں، مسلمان بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں جو اہل تشیع کے علاوہ فرقے ہیں. ان کے علماء نے بھی امام مہدی کے بارے میں بہت کچھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ ساری انسانیت ان کا انتظار کر رہی ہے، بلکہ یہ تمام زمین و آسمان اور اس کے ذرات، یہ فضا، بلکہ روایات میں تو یہاں تک بیان ہوا ہے کہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ان کا انتظار کر رہے ہیں، سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اشرف المخلوقات انسان ہی ان کا منتظر ہے، نہیں، تمام موجودات الہی کہ جن کو پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے، سب محو انتظار ہیں. لہٰذا میں اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور مسلسل ایسا ہو رہا ہے، ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہم سے جدا کیے جا رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہم سے جدا کیے جا رہے ہیں، اور ہماری ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کے سہاگ کو لوٹا جا رہا ہے، اجاڑا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتی چلوں کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، انتظار کرنے والوں کے لیے آزمائشیں ہیں، اور یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جن کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ آگے کی آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ انہی آزمائشوں کے حوالے سے ہیں، اور آزمائشیں بھی ایسی ہیں کہ جو تسلسل کے ساتھ ہیں، سلسلے وار ہیں، نہ رکنے والا سلسلہ ہے ان آزمائشوں کا۔ اور ان آزمائشوں میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے ہمارے مراتب بیان بڑھتے جائیں گے، خدا کا درود و سلام ہم پر نازل ہوتا رہے گا کہ آئے میں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پہ تاکید کے ساتھ یہ فعل ہے کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم چھانے نہیں جاؤ گے، پھٹکے نہیں جاؤ گے، تم آگ کی دہکتی ہوئی بھٹیوں سے گزارے نہیں جاؤ گے، یہ نہ سمجھنا۔ روایات میں بیان ہوا ہے آئمہ معصومین سے کہ مومنین آگ کی بھٹیوں سے گزارے جائیں گے، مومنین چھانے جائیں گے، بار بار چھانے جائیں گے، بار بار پھٹکے جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب ان کا؟ یعنی آزمائش ہوگی۔ یہاں پہ استعارہ استعمال ہوا ہے آگ کی بھٹی، چھاننا، پھٹکنا، کہ جیسے کسان جب فصل کو، جو گندم کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، جب چاہتے ہیں کہ اس فصل کو جمع کریں اس کی بالیوں کے ساتھ، اس کے سوکھے ہوئے پتوں کے ساتھ، تو وہ اس کو جدا کرنے کے لیے اصلی گندم کو، چاول کو، کسی بھی اجناس کو وہ چھانتے ہیں، بار بار چھانتے ہیں، بار بار پھٹکتے ہیں۔ یعنی وہ گندم، وہ چاول، وہ اجناس بار بار آزمائش سے گزرتا ہے، مرحلے سے گزرتا ہے، تب جا کے صحیح معنوں میں گندم یا چاول یا کوئی بھی اجناس ہمارے کام میں آتا ہے، ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے اسی طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں کہ بار بار آپ کی آزمائش ہوگی، بار بار آپ کو چھانا جائے گا، پھٹکا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو آگ کی دہکتی بھٹیوں میں سے گزارا جائے گا۔ اور پھر آئے کریمہ کے ضمن میں امام علی رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ الف لام میم ایحسب الناس ان یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو جب امام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ آزمائش کس قسم کی ہے، وہم لا یفتنون، کس قسم کی آزمائش ہے، تو اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے سونے کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد خالص سونا جدا کیا جاتا ہے، یعنی سونا اپنی مختلف دھاتوں کے ساتھ جو نکالا جاتا ہے، جس میں دوسری دھاتیں بھی شامل ہے، اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اصل سونا حاصل کرنے کے لیے، جو قیمتی ہوتا ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے، پھر قیمتی سونا حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن جو ہے ایک قیمتی موتی کی مانند ہے، گوہر آبدار ہے، ایک ایسا صدف ہے کہ جس کی قیمت پروردگار عالم کے پاس ہے، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، اس کا اجر، اس کی پاداش، اس کا ثواب، سب کچھ پروردگار کے اوپر ہے۔ لہذا مومن جب تک بار بار آزمائشوں سے نہیں گزارا جائے گا، مومن مومن نہیں بن سکتا، مومن سونا نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ آزمائش ہماری ہوگی، تب ہم جا کے کندن بنیں گے، تب ہم جا کے سونا بنیں گے اور مومن بنیں گے، اور پروردگار کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں گے، مقامات اعلیٰ حاصل کریں گے، پھر درے نایاب بنیں گے ہم۔ لہٰذا یہ آئے ابتلا، جسے آئے ابتلا کہتے ہیں، آئے آزمائش کہتے ہیں، اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے تو کہ تمہاری خوف سے آزمائش ہوگی، جیسے کہ ہمارے برادر مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے عرض کیا، ان مصیبتوں کی طرف، ان مصائب کی طرف، ان آزمائشوں کی طرف، ان مسائل کی طرف، کہ تمہاری خوف سے آزمائش ہوگی، تمہاری بھوک و پیاس سے آزمائش ہوگی، اسی طریقے سے تمہاری مال کی کمی سے آزمائش ہوگی، تمہاری اپنی جان کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ والثمرات، ثمرات کے معنی علماء مفسرین نے اولاد کے کیے، جو انسان کی زندگی کا ثمر ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہے، تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی، اور جب تم مرحلہ وار ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے چلے جاؤ گے، پروردگار کیا خطاب دے گا تمہیں؟ وبشر الصابرین، اب تمہیں پروردگار صابر کے لقب سے نوازتا ہے کہ بشارت دے دو اے رسول، یہ صابر ہو گئے ہیں، یہ صابر کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ میرے پرگزیدہ بندے ہیں، منتخب شدہ بندے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ باتقوی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم وہ انعام و اکرام بھی بیان کر رہا ہے، اور بھی انعام و اکرام آگے بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ لوگ کہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں پیدر پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف ہے، تو پھر ہمیں پریشانی کیسی، موت کا ڈر کیسا، مال کی کمی کیسی، اولاد کا ضائع ہونا کیسا، بھوک و پیاس کیسی، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ آئے اس پروردگار کی طرف سے ہیں اور جانا ہی اسی کے پاس ہے۔ لہذا ہم ہر قسم کی آزمائشوں میں انشاءاللہ پروردگار عالم کے لطف سے، اس کے کرم سے، اس کی مدد سے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے اولئک علی صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار کی طرف سے درود و سلام آتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب خدا کا درود و سلام آپ پر نازل ہو بڑی بات نہیں ہے، خدا کی طرف سے رحمت آپ پر سایہ کرے بڑی بات نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور آخری سند لگا دی پروردگار عالم نے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو سند دے دی گئی ہے کہ یہ ہدایت پا گئے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے ہیں، یہ دنیا میں سعادت مند ہو گئے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو گئے، اور ان کی جزا پروردگار عالم کے پاس ہے جو سعادت مند ہو گئے ہیں، جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے میری گفتگو کا، یہ اپنی ماؤں بہنوں کی تسلی کے لیے، اپنے بھائیوں کے عزم اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا جو مرحلہ ہے میری گفتگو کا وہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ نوید ہے جو ہمارے رہبر معظم ہمیشہ ہمیں سناتے رہتے ہیں اپنے مختلف خطابات میں، اور فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مومنین آزردہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دنیا جس طرف جا رہی ہے، جس طرف رخ کر رہی ہے دنیا، عالمی استکبار بھی جس طرف جا رہا ہے، عالم اسلام بھی جس طرف جا رہا ہے، ایک بڑے مارکے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ وہ مارکہ ہے کہ جو انشاءاللہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی انجام پذیر ہوگا اس دنیا میں، اور پھر حقیقی مارکہ، اصلی مارکہ، کہ جس کے بعد دنیا سلامتی کی طرف چلی جائے گی، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، عدل الہی قائم ہو جائے گا، حکومت الہی نافذ ہو جائے گی، وہ مارکہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے برقرار ہونے کے بعد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس میں ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بزرگ سب ہم ایک ساتھ انشاءاللہ داخل ہوگے اس مارکے میں۔ درود پڑھیے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خوشخبری ہمارے لیے موجود ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کا دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہمیں تو قرآن کریم سے، آئمہ معصومین کے کلام سے یہ نوید، یہ خوشخبریاں سنا دی گئی ہیں، اور فتح کی نوید سنا دی گئی ہے، پھر ہمیں کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف؟ یہ اب تک جتنی دنیا گزر گئی ہے کہ 8000 سال اس دنیا کی زندگی ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اپنے اس اشرف الملائک، اپنے اس اشرف المخلوقات انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ انسان کے جو باتقوی ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، علم و حکمت کا معدن ہوگا، جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرے گا اس زمین کے اوپر، اس کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ ان عالمی استکباری طاقتوں کے لیے خلق نہیں کیا ہے اس زمین کو پروردگار عالم نے، اس طاغوت زمانہ کے لیے اور ظالموں کے لیے، ستمگروں کے لیے کہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں سرزمین کے اوپر، خون نہاق بہا رہے ہیں، ان کے لیے خلق نہیں کیا پروردگار عالم نے۔ خدا نے صالح بندوں کے لیے خلق کیا ہے، اور صالح بندوں کے ہاتھوں میں ہی اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ یہ نوید پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، قصہ متقین کے ہاتھوں میں اس دنیا کا اختتام ہوگا، یعنی اس دنیا کی حکومت متقین کے ہاتھوں میں جائے گی، اور وہی اس کے اصلی وارث ہوں گے، وہی اس سرزمین پر حاکم ہوں گے، سرپرست ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لہذا ہم نے اب تیاری کرنی ہے اس مارکے میں داخل ہونے کی، کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے۔ کامیابی کی ہمیں نوید سنا دی گئی، حوصلہ ہمیں پروردگار کی طرف سے مل گیا، خدا کی مدد کا وعدہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کی مدد آسمان سے نازل ہوگی امام کے ظہور پر. تو پھر اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے جوان تیار کرنے ہیں، ہم نے اپنے بچے تیار کرنے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ ماؤں کی ہے، بہنوں کی ہے، میری بیٹیوں کی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر ہوں اور اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں بالکل اسی طرح کی جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے جناب سیدہ کونین چاہتی ہیں، بنت رسول چاہتی ہیں، کیونکہ بنت رسول ولایت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام میں بلند ترین درجہ ہے، امام زمان علیہ السلام نے بیان کیا ہے. آپ سے روایت ہے میرے آخری امام سے کہ آپ نے فرمایا ولیت ابن رسول اللہ فی اسوت حسنہ، یعنی ولی ابن رسول اللہ کی سنت میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کی جو دختر گرامی ہیں فاطمہ، ان کی سنت، ان کا عمل میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ بی بی اس قدر بلند مقام رکھتی ہے، ولایت کے درجے پر فائز ہے، ملکہ کائنات ہیں، حاکم ہیں. ولایت کے معنی جہاں حاکمیت کے ہیں، ولایت کے معنی جہاں محبت اور دوستی کے ہیں، ولایت کے معنی جہاں پر باہم پیوستگی کے ہیں، باہم اتصال کے ہیں، باہم وحدت کے ہیں، اتحاد کے ہیں. ولایت کے بہت گہرے معنی ہیں، ولایت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. لہذا ہم نے ان تینوں معنی میں اپنے اہل بیت کے ساتھ ولایت کا اظہار کرنا ہے، یعنی ان کو حاکم ماننا ہے، وہ ہماری ولیہ ہیں، وہ ہماری سرپرست ہیں. اور عرض کرتی چلوں صرف عورتوں کے حوالے سے نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے سرپرست ہیں، فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہیں، صرف عورتوں کی سردار ہیں، گرچہ کہ آپ کے لیے یہ حدیث موجود ہے فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میں عرض کرتی چلوں کہ علماء کرام بڑے بڑے آیت اللہ اعظام یہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت، جیسے کہ ابھی میں نے روایت عرض کی امام زمان علیہ السلام سے، ولیت ابن رسول اللہ فی اسوت حسنہ، امام فرما رہے ہیں ہمارے کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے میری جد بزرگوار کی زندگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سارے مردوں کے لیے، ساری دنیا انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مومنین کے لیے بی بی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. کہ چند ایک پہلو مختصراً، کے ٹائم بھی کم ہے، بی بی کی زندگی سے عرض کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، جوانوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہو، میری ماؤں، میری بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہو. کہ اس وقت کے جب آپ کے والد گرامی کی رحلت ہوتی ہے تو ہماری یہ شہزادی، ہماری یہ ولیہ بی بی ایک ایسا دفاعی کردار ادا کرتی ہیں امامت کے مقابلے پر کہ تنہا ہے بی بی، تنہا. آپ بی بی کا دفاع تو دیکھیے، ہمت تو دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے، جانساری دیکھیے، فداکاری دیکھیے، ایثار قربانی دیکھیے، تنہا ہے بی بی، لیکن ولایت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور مرحلہ وار جنگ کی ہے بی بی نے مختلف انداز سے. کبھی بی بی نے گریے کے ذریعے رو کر احتجاج کیا ہے اور مسلمانوں کو بتانا چاہا ہے کہ میں صرف اپنے والد کی جدائی پر گریا نہیں کر رہی ہوں، میرا گریا اس بات پر بھی ہے کہ تم نے اس حقدار سے اس کے حق کو چھین لیا ہے کہ جس کو منصب امامت پر، منصب خلافت پر فائز ہونا چاہیے تھا، جو بشریت کے لیے فلاح تھا، جو بشریت کے لیے اصلاح کا باعث تھا، تقویت کا باعث تھا، سربلندی کا باعث تھا، تم نے اس سے خلافت چھین لیے. پہلا مرحلہ بی بی کے گریہ کا ہے. دوسرا مرحلہ بی بی کا جدوجہد کا ہے، دفاع کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علی علیہ السلام کو ساتھ لے کے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے مدینے کے مسلمانوں کے سارے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا میرے بابا نے اپنی زندگی میں علی کے متعلق فلا 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 آیت حدیث بیان نہیں کی؟ کیا غدیر خم پر نہیں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ پھر کیسے بھول گئے؟ بعض لوگ دروازہ کھولتے تھے، بعض نہیں کھولتے تھے، بعض کھولتے تھے بند کر دیتے تھے، بعض یہ کہتے تھے کہ صبح انشاءاللہ آپ کی بات پر عمل کریں گے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، نہیں آتے تھے. مختلف صورتحال کا ہماری شہزادی کو سامنا کرنا پڑا. یہ دوسرے مرحلہ جدوجہد کا، دفاع کا. اور تیسرا مرحلہ جو ہماری بیوی نے جس میں مرحلے میں جنگ لڑی ہے، یہاں تک کہ وہ دشمن بی بی کے گھر تک پہنچ گئے اور بی بی اپنی جان پر کھیل جاتی ہے. محسن شہید ہو جاتے ہیں مگر ولایت کے دفاع سے ہاتھ نہیں روکا بی بی نے، اور آخر تک بی بی دفاع کرتی رہی، یہاں تک کہ مسجد نبی میں جا کے خطبہ، ایک بہت بڑا دفاع ہے بی بی کا ولایت سے، صرف ولایت کا دفاع نہیں ہے، خطبہ بہت جامع ہے، بہت زیادہ مسائل گفتگو ہے اس کے اندر، بہت زیادہ عنوانات ہیں جن پر بی بی نے مکمل جامع گفتگو کی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو بی بی نے بیان کی ہے وہ یہ بھی بیان کی ہے، کیا میرے بابا یہ نہیں کہہ کے گئے تھے کہ انی تارکن فکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عترت، ان دونوں کو تھامے رہنا، میں صرف اس مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں. بی بی نے ولایت کا دفاع یہاں مسجد میں بھی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بی بی نے بستر مرگ پر خطبہ دیا ہے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو جو ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لائی ہیں، وہاں پر ان کے سامنے پھر علی کا دفاع کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کہہ دو اپنے مردوں سے جا کے کہ میں سارے انصاروں سے، سارے مہاجرین سے، سارے مردوں سے ناراض ہوں، اور فاطمہ کسی سے راضی نہیں ہے. کیوں راضی نہیں؟ وہ وجوہات بھی بیان کر دی، مسائل بھی بیان کر دیے، یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر علی کو منصب خلافت پر بٹھا دیتے تو کیا کیا فوائد معاشرے کو، اسلامی سوسائٹی کو پہنچتے، اور کس کس طریقے سے علی اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو جو انحطاط کی طرف جا رہا تھا، اوپر بلندیوں کی طرف لے جاتے، اور کس طریقے سے اس گوارا اور پاک چشمے کی طرف لے جاتے کہ جہاں سے پانی پی کے وہ سیر ہو جاتے مسلمان، اور بھی بہت سے مسائل بیان کی بی بی نے. یہ بی بی کا دفاع ہمیں نظر آتا ہے ولایت سے. اور اس کے بعد جو ہمیں مرحلہ وار جو دفاع نظر آتا ہے وہ اس کے بعد جب بی بی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی ہیں، یعنی گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں، بی بی میں طاقت نہیں ہے، زوف کا شکار ہو گئی ہیں، کمزوری کا شکار ہو گئی ہیں، جیسے بقول ایرانی ہے آپ شدے بود فاطمہ، پانی پانی ہو گیا تھا فاطمہ کا بدن، فاطمہ کا خون آپ شدے بود فاطمہ. اس وقت بھی فاطمہ نے کس طرح دفاع کیا؟ حسن سے کہا، حسین سے کہا، اے حسن و حسین، اے میرے بیٹو، میرے لیے کوئی چیز گھر کے دروازے کے باہر بچھا دو. یہ مستند چیز بیان کر رہی ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی تاریخ ایسی نہیں کہ جو گڑھی گئی ہے، مستند چیز. دفاع کی بی بی کی انتہا یہاں تک پہنچ جاتی ہے، میرے لیے کوئی چیز بچھا دو گھر کے دروازے کے باہر کہ میں، اور مجھے لے جا کے وہاں بٹھا دو تاکہ مدینہ کے مسلمان یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، فاطمہ اب زندہ نہیں ہے، تاکہ مدینہ کے مسلمان یہ جان لیں گرچہ کہ فاطمہ بستر مرگ پر ہے لیکن ابھی بھی علی کی ولایت سے دفاع کر رہی ہے، ابھی بھی فاطمہ میں توانائی ہے، انرجی ہے، ایثار قربانی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے سے بھی بی بی گزر جاتی ہیں اور بی بی پھر کسی قابل نہیں رہتی کہ گھر سے باہر آ کے بیٹھیں، تو گھر کے اندر ایک گوشے میں جا کے دراز ہو جاتی ہیں، عبادت کے لیے اٹھا کرتی تھیں. اور آخری احتجاج جو بی بی نے کیا ہے وہ بی بی کا کیا تھا؟ وصیتیں جو علی کو پاس بلا کے مختلف وقتوں میں کی ہیں، حسن و حسین سے کی ہیں، اور علی سے مخصوصاً وصیتیں کہ اے علی، جب میری رحلت ہو جائے، میری شہادت ہو جائے، تو میرے جنازے کو تاریکی شب میں دفن کرنا، اور میں سب سے ناراض ہوں، کسی کو میرے جنازے پر آنے نہ دینا، اور کسی کو میری قبر کا نشان نہ بتانا. یہ آخری احتجاج ہے بی بی کا ملت اسلامیہ کے سامنے. ان تمام مراحل سے بی بی نے اپنے آپ کو گزارا ہے. تو ہماری صرف ماؤں کے لیے بی بی کی زندگی نمونہ عمل نہیں ہے، بہنوں کے لیے نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے، ہمارے بھائیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، میرے جوانوں کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے بی بی کی زندگی. ہم سب اس چیز کو دیکھیں کہ بی بی نے کس طریقے سے جدوجہد کا آغاز کیا، کیسے کیا، کتنے مرحلوں میں کی، اور آخر دم تک کی، آخر سانس تک کی ہے، جب تک بی بی کے سانس میں سانس تھی ولایت کا دفاع کیا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ولایت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہی تھی. ہمارے مولانا برادر نے بہت عرض کیا اس موضوع پر کہ راہ حل کیا ہے. ایک راہ حل میرے پاس بھی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، مائدہ کی، سورہ مائدہ کی آیت 54 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ ہم الغالبون. یہ راہ حل ہے. پروردگار کہتا ہے اگر تم خدا کو سرپرست مان لو، رسول کو سرپرست مان لو، ان لوگوں کو اپنا حاکم اور سرپرست مان لو کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جن کی یہ خصوصیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اقامہ نماز کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تم ان کی ولایت کو قبول کر لو گے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اگر ان کی تم ولایت کو قبول کرو گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پروردگار تمہیں نوید دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ تم خدا کی حزب ہو، خدا کی جماعت ہو، خدا کا گروہ ہو، اور تم ہی غالب ہونے والے ہو، تم ہی غلبہ پانے والے ہو، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم ولی خدا کو پہچانے، ولایت کو پہچانے۔ ولایت کے معنی میں نے عرض کیے، ولایت کے معنی حاکم، ولایت کے معنی دوستی محبت، ولایت کے معنی باہم متحد ہو جانا، تمام مسلمانوں کا، تمام مومنین کا آپس میں شیر و شکر ہو جانا، یکجا ہو جانا۔ اس طرح کے دشمن ہمارا دیکھ کر یہ کہے کہ ان کے درمیان اتنی شدت کا اتصال ہے کہ ہم ان پر کسی بھی قسم کا حملہ نہیں کر سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے جوانوں کو نہیں مار سکتے، ہم وحدت کو قائم کریں اپنے درمیان، وحدت کے ذریعے اپنے دشمن کو پیچھے دھکیلیں۔ وحدت کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، آج بھی وحدت کی ضرورت ہے، شدید قسم کی وحدت کی ضرورت ہے۔ آئمہ سے دوستی و محبت یعنی ولایت، آئمہ کو حاکم ماننا، ان پر توکل کرنا، ان سے باہم پیوست ہو جانا، ان کے ساتھ گہرا اتصال رابطہ رکھنا، یعنی ولایت۔ ان تینوں معنی میں ہم ولایت کو قبول کریں تو پروردگار کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے تم غالب ہو کر رہو گے، تم ہماری حزب ہو۔ عزیزان گرام، بس آخر میں اتنا ہی عرض کروں گی کہ جو ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، نہ رکنے والا سلسلہ ہے، یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور شیعہ متحد ہو رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، مقاومت دکھا رہے ہیں، بحرین ہے، یمن ہے یا اور دیگر کنٹریز ہیں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے، مصر ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر بعض شہر کے جہاں شیعہ اکثریتی، شیعہ اکثریت میں ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاومت نظر آ رہی ہے، استقامت نظر آ رہی ہے مومن کی، مومنین کے حوالے سے۔ اور خود ریاض کے اندر پچھلے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، خود ریاض یونیورسٹی کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، طلاب نے ہنگامہ آرائی کی جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں اسٹوڈنٹس دونوں شامل تھے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی یہ تحریکیں، یہ بیداری شروع ہو چکی ہے، ایسی جگہ پر کہ جہاں تصور نہیں کر سکتا انسان کہ یہاں بیداری کی لہر اٹھے، یہاں آل سعود کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے، مقاومت دکھائے، استقامت دکھائے، جب ایسی جگہوں پر کہ جہاں مومنین کو کس طریقے سے رگڑا جا رہا ہے، پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں مومنین کی، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کسی بھی قسم کے اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریکیں شروع ہو گئی ہیں، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم تو پاکستان کے اندر ایک بڑی قوت ہیں، ہماری تو اگر ہمارے تو کوئی جلوس پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے تو ہم تو سارے جمع ہو کے دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مطالبات پورے کروا کے اٹھتے ہیں، گرچہ کہ حکومت اس میں بعد میں بدنیتی کا مظاہرہ کرے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت تو ہم ہلا کر رکھ دیتے ہیں حکومت کو اور ساری عالم استعمار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے تو حوصلے کو بلند ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے حوصلے کو، جذبے کو جوان رکھیں، ہمت کریں، اور ولایت ان تینوں معنی میں، حاکم کی حیثیت سے، آئمہ ہمارے حاکم، اللہ ہمارا سرپرست، اہل بیت کے ساتھ دوستی و محبت بہت زیادہ، عشق سے کی حد تک، اور آپس میں وحدت، ان تینوں معنی میں جب ہم ولایت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں فتح و کامیابی عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ نوید نزدیک ہے، وہ خوشخبری کہ جس کی پروردگار عالم نے نبی سنائی ہے قرآن میں، اور معصومین نے اپنے کلام میں، وہ بہت وقت قریب ہے، وہ ظہور امام زمان انشاءاللہ کہ اسے آپ ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک ساتھ اس ظہور کے انشاءاللہ اس مارکے سے گزریں گے، اور باطل سرنوں کو ہوگا، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔